السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، کچھ عرصے سے دوبارہ سے الیکٹرانک میڈیا پر اور خاص طور پر حکمران جو طبقہ ہے اس کے جو اعلی عہدے داران ہیں ان کی طرف سے شد و مد کے ساتھ ایک بات اب دوبارہ سے منہوں پر آئی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ بعض عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو پاکستان کو بھی اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، یعنی ریاست اسرائیل اس کو پاکستان کو بھی اب تسلیم کر لینا چاہیے. اور آپ نے الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یہ بھی دیکھا ہوگا ابراہیم ایکارڈ، اس کا حصہ پاکستان کو بن جانا چاہیے. ابھی ابراہیم ایکارڈ کے جو کہ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے، پیچیدگی میں جانے کے بجائے سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس ناجائز ریاست کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے. برل دانشور یہ دلیل بھی ان کی طرف سے یہ دی جا رہی ہے بڑے شد و مد کے ساتھ کہ جن عربوں کا مسئلہ اسرائیل سے ہے وہ اگر تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم پاکستانیوں کو کیا تکلیف ہے کہ ہم ہمسایوں کے معاملات میں باہر سے جو ہے وہ دخل اندازی کریں. اور بہرحال یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں یہ کیونکہ بات ریپیٹڈلی آتی رہی ہے، بعض اینکر جو بھی حضرات ہیں وہ قوم کو اس کے مالی فوائد کی تفصیل بھی سمجھا رہے ہیں اور تسلیم نہ کرنے کے نقصانات سے بھی جو بھی دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو، بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یہ ایک اینکر نے ہمارے اسرائیل کے ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا کہ جس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ موصوف جو بھی یہ انٹرویو دینے والے اینکر ہیں یہ سیاسی اور مذہبی حوالے سے مسلمانوں اور یہودیوں کی جو بھی تاریخ ہے اور جو ہسٹری ہے اس سے بالکل نابلد ہیں، بالکل ناواقف ہیں. تو ان کے لیے تو شاید یہ باعث فخر ہو اس چینل کو انٹرویو دینا، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک تو یہ بہت ہی شرمندگی اور ندامت کی جو وہ بات ہے، بات ہونی چاہیے. بہرحال ایک دفعہ پھر باسی کڑی میں ایک ابال ہے کہ جو کہ آیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بولنے والوں کی تعداد اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، بہت معمولی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ شور شرابہ شد و مد کے ساتھ پھر ہوتا ہے, اس میں ایک شدت بھی ہے کہ جو کہ آتی, اور یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر آ کے پھر اس طرح کے اب اعلیٰ عہدیداران حکومتی سطح کے وہ بھی اب کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. تو بہرحال کیونکہ یہ جو دین اسلام جس کو ہم قبول کیے بیٹھے ہیں, یہ نصح اور خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں آگئی ہوگی کہ الدین النصیحہ, یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا, للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم, یعنی یہ جو خیر خواہی ہے یہ اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کتاب قرآن مجید کے لیے ہے, اور آئمۃ المسلمین جو مسلمانوں کے آئمہ ہیں, صاحبان اقتدار جو بھی طبقہ ہے, جو بھی حکمران ہیں, ان کے لیے بھی یہ نصح خیر خواہی, اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ خیر خواہی. تو بہرحال اس کی وضاحت کا تو موقع اس وقت حدیث کا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ دین النصیحہ, یہ دین خیر خواہی حکمرانوں کے حوالے سے کس اعتبار سے ہے کہ ان کی جو بھی اچھائیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ قبول کیا جائے, ان کی نفرت میں ان کے اچھے کام کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرنا, یہ بھی ناانصافی ہے, عدل کے خلاف بات ہے. لیکن اگر وہ راہ حق سے ہٹیں اور ایک غلط رخ اختیار کر رہے ہوں تو بہرحال ان کو متوجہ کرنا, اور یہ ہے کہ ان کو سمجھانا کہ جو بھی یہ ذمہ داری منصب آپ کو دیا گیا ہے اس کی نزاکت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کیونکہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں, تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ جو وہ کرنا چاہیے, اور اس وقت خاص طور پر ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو اب یہ کیفیات آ رہی ہیں اس ذیل میں, تو اب یہ ہم یعنی حق بنتا ہے کہ اپنے حکمرانوں کو ہر ہر سطح پر ہم اس بات کی آگاہی ہے کہ جو کہ دیں ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں. ہم علماء کرام کے پاس بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں اور باقاعدہ ایک ڈرافٹ لے کے جا رہے ہیں اور ان کو یہی ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ درخواست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں اور اولین ذمہ داری امت مسلمہ میں وہ علماء کرام کی بنتی ہے کہ وہ حکمرانوں کو اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کریں. اور یہ ہے کہ ایک عالمی جو منظرنامہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے پورے گلوب پر, اور اس کے نقشے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیل, گریٹر اسرائیل کے قیام کے حوالے سے کہ جو اس کا پلان ہے بالکل شد و مد کے ساتھ اب وہ بیان ہو رہا ہے, اور یہ ہے کہ نیتن یاہو کس طرح سے میڈیا پر آ کے وہ پورے میپنگ ہے کہ جو کہ وہ دکھا رہا ہے دھڑلے کے ساتھ, تو لہٰذا وہ میں عرض کروں گا ابھی آگے جا کے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آگاہی جو ہے وہ اس وقت ضروری ہے علماء کرام کے طبقے سے, ہر ممبر سے یہ بات ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا را ہوش کے ناخن لو, کیا کرنے چلے ہو, یعنی چند پنٹس کی خاطر, چند ڈالرز کی خاطر تم اپنی پوری جو بھی روایات ہیں, اپنی پوری جو بھی سیاسی فیصلے ہیں کہ جو ماضی میں ہمارے بڑے کر چکے ہیں, خاص طور پر اس اسرائیل کے حوالے سے, اس کو بالکل جو ہے وہ سبوتاج کر کے اور لپیٹ کر, اور تم ایک فیصلہ کرتے ہو اور چند ڈالر جو ہے وہ حاصل کرنے کی تمہاری نیت ہے, تو تم اپنے مستقبل کو جو ہے وہ داؤ پہ لگاؤ. تمہارن یہ نص اور خیر خواہی اس اعتبار سے حکمرانوں کے حوالے سے اور پھر پورے مسلمانوں کے حوالے سے کہ اسی ممبر سے علماء کرام یہ باتیں عوام الناس کے سامنے رکھیں, اور ان کی بھی ذہن سازی وہ ہونی چاہیے کہ یہ عالمی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں اس حوالے سے کیا لا عمل ہے کہ جو کہ اختیار کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس وقت کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آج موضوع ہی یہی جو ہے وہ کوشش ہوگی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, یہ موضوع ہے کہ جو کہ آج ہماری گفتگو کا ہوگا انشاءاللہ. اور بہت اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کیوں اسرائیل کو تسلیم نہ کرے, اور اس حوالے سے ہمیں سیاسی اور دینی دونوں زاویوں سے الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں بہت اختصار کے ساتھ جو سیاسی زاویہ ہے اس سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ کیوں پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ گنتے چلے جائیں, پہلی بات, سب سے پہلی بات سیاسی زاویے کے حوالے سے, پھر انشاءاللہ دینی زاویے سے بھی ہم سمجھیں. سیاسی زاویے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مہمان ہیں, مہمان پاکستان ہیں, وہ کون ہیں؟ بانی پاکستان کون ہیں؟ وہ قائد اعظم ہیں محمد علی جناح مرحوم. بانی پاکستان, پاکستان کے وہ واحد سیاستدان تھے کہ جو غیر متناظر, الحمدللہ, یعنی یہ ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے, ورنہ دیگر جو بھی حکمران ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے یعنی باتیں ہیں کہ جو کہ آئی ہیں, لیکن واحد سیاستدان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کہ غیر متنازع تھے, انہوں نے اسرائیل کے قیام پر تبصرہ کیا اور تبصرہ کرتے ہوئے بڑے شد و مد کے ساتھ یہ فرمایا قائد اعظم نے, اور وہ جملہ بڑا مشہور ہے اسرائیل کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل از این illegitimate child of the ویسٹ, کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے, یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے. کہ جب اسرائیل کا قیام ہوا تو یہ واضح الفاظ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو کہ, اور اسرائیل کے قیام سے کئی سال پہلے, ابھی اسرائیل کا قیام نہیں ہوا, کئی سال پہلے انہوں نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی قائد اعظم نے کہ جب تک ایک بھی مسلمان مرد اور عورت زندہ ہے تو اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز جو ہے وہ قابل قبول نہیں. بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بانی پاکستان نے یہ باتیں ہیں کہ جو کہ ارشاد فرمائی. یہ پہلی بات سیاسی زاویے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسرائیل کو کیوں نہ تسلیم کریں. پھر پاکستان کے, اب یہ دوسری بات ہے, پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ کون تھے؟ وہ لیاقت علی خان مرحوم تھے کہ جو قائد اعظم ہی کے دست راست تھے, اور بحیثیت وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم کا پہلا سرکاری دورہ ہوتا ہے امریکہ میں, لہٰذا سرکاری دورے پر پہلے یہ امریکہ گئے, وہاں پر پہنچے اور وہاں یہودیوں نے لیاقت علی خان مرحوم کو ہاتھوں ہاتھ لیا, بڑا وارم ویلکم ہے کہ جو کہ ان کا کیا گیا, اور شاندار ضیافت کا انتظام بھی یہودیوں کی طرف سے ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے حوالے سے وہ ہوا. اب اس تقریب میں میزبان نے, جو بھی یہودی تھا, اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا, وزیر اعظم سامنے بیٹھے ہیں, انہیں کے استقبالیے میں یہ شاندار ضیافت اور تقریب کا اہتمام ہو رہا ہے, تو اس میزبان نے یہ کہا کہ اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات پیدا کر لے, یعنی دوسرے معنوں میں اسرائیل کو تسلیم کر لے, تو پاکستان کو ایسے مالی فوائد پہنچیں گے کہ جس کا تصور وہ نہیں کر سکتے, غیر یقینی مالی فوائد ہیں کہ جو کہ پاکستان کو حاصل ہو جائے. تو اب سنیے ذرا, اسی محفل میں ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم, دست راست قائد اعظم محمد علی جناح کے مرحوم, انہوں نے یہ جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جینٹل مین, آر سولز آر ناٹ فور سیل. کہا کہ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں, کہ ہم چند ڈالرز کے عوض اور تمہاری ان مراد کے عوض اپنے روحوں کا اور اپنے جسموں کا سودا کرتے ہیں. آر سولز آر ناٹ فور سیل. لہذا یہودیوں کا پھر طویل عرصے تک جب وہ منہ بند رہا اس حوالے سے, انہیں ہمت نہیں ہوئی. اور بہرحال پھر میں آپ کو یاد دلاؤں, یہ سیاسی زاویے کے اعتبار سے میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ جو آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اسرائیل کی اس ریاست کو, ناجائز ریاست کو کیوں نہ تسلیم کریں. اس میں اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں قرارداد پاکستان تو یاد ہے نا, 1940 یہ قرارداد پاکستان, تو پاکستان بننے کے بعد یہ نام رکھا گیا. پہلے اس کا نام کیا تھا؟ قرارداد لاہور, کہ جس میں پاکستان کا مطالبہ ہے دو ریاست کا, وہ جو کیا گیا کہ ہم ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں, تو لہذا ایک اسلامی ریاست کا قیام ہمارے لیے وہ ہونا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے یہ قرارداد وہ منظور کی گئی, جسے قرارداد پاکستان بعد میں کہا گیا. پہلے وہ قرارداد لاہور تھی 1940 میں, کیونکہ پاکستان کا تو ابھی کوئی حاشیہ خیال میں بھی کوئی معاملہ نہیں تھا دور دور تک, 47 میں جا کے پاکستان بنا. تو اس قرارداد لاہور میں جہاں پاکستان کا مطالبہ اور اس کی قرارداد منظور کی گئی, اس سے پہلے ہم نے فلسطین کے تحفظ کی قرارداد ہے کہ جو کے پاس کی کہ ہم فلسطین کے تحفظ کے حوالے سے یہ قرارداد ہے کہ جو کے پاس کر رہے ہیں, اور جو بھی یہ یہودی سازش ہے اور اس کا جو بھی ناجائز قبضہ ہے اس کو کسی طور پر ہم قبول نہیں کریں, اور ارض فلسطین پر کیونکہ وہ مقدس زمین ہے, ارض مقدس فلسطین کے جو کہ بیت المقدس جس میں ہے ہمارا قبلہ جو پہلے رہا, تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہم اس کے تحفظ میں یہ قرارداد ہے کہ تو کے پاس کر رہے ہیں. یعنی دوسرے معنوں میں یہ کہیں کہ ہمارے پاکستان کے ڈی این اے میں فلسطین کے تحفظ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو کہ شامل ہے, ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سیاسی وہ منظر نامہ ہے, زاویہ ہے کہ ہم اسرائیل اس ریاست کو کیوں نہ جو ہے وہ پاکستان تسلیم کرے. اس میں تیسری بات یہ ہے 1967 تاریخ کو اگر ہم یاد کریں کہ جب اسرائیل نے مشرق وسطی کی جنگ جیتی تو اس کا جشن اسرائیل نے بنایا پیرس, اور وہاں جو اس کا سابق وزیر اعظم تھا بن گوریون اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا, آن ریکارڈ بات ہے, جشن منایا جا رہا ہے مشرق وسطی میں جو بھی جیت ہوئی اسرائیل کی اس کا جشن, اور بھری محفل میں سابق وزیر اعظم اسرائیل کا وہ کہتا ہے بن گوریون کہ یہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں یہ ہرگز ہمارے مقابلے پہ نہیں آ سکتے اور ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں, ہمارا اصل دشمن اور ہمارا اصل حریف وہ کون ہے, وہ پاکستان ہے. آپ نوٹ کیجئے گا یہ آن ریکارڈ اس کے الفاظ ہیں, جشن میں یہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا اصل حریف اور ہمارا اصل دشمن وہ پاکستان ہے کہ جس سے نمٹنے کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اور یہاں یاد رہے کہ یہ بن گوریان کے جو الفاظ کب کے ہیں کہ جب پاکستان ایٹمی قوت نہیں بنا تھا, اب جبکہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے تو اب اچھی طرح سے یہود کی جو تیز نگاہ ہے اس نے بھانپ لیا کہ واقعتاً کہ ہم سے ٹکرانے کی اگر صلاحیت واقعتاً ہے تو وہ کس قوم میں ہے, وہ کس ملک میں ہے, وہ پاکستان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جتنی بھی سازشیں پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے آمد ہے کہ جو کہ ہو رہی ہے, اور یہ ہے کہ پھر ہمارے اعلی عہدیداران چاہے وہ جو بھی ہوں وہاں ان سے ملاقاتیں امریکہ میں, امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے کہ جو کہ ون ٹو ون ملاقاتیں ہیں کہ جو کہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایٹمک دانت توڑنے کی یہ کوشش ہے کہ جو کہ پاکستان کی ہونی چاہیے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ایٹمک قوت کو ہمارے کوئی نقصان پہنچتا ہے ہمارے کسی غلط فیصلے سے, تو پھر اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ ہم کس کے رحم و کرم پر ہوں گے, یعنی مکمل طور پر وہ ہمارا جو دشمن بیٹھا ہے ہنود ہندوستان, یعنی جس کے ابھی ہم نے دانت کھٹے کیے ہیں کہ جس کو جرت نہیں ہوئی, یعنی اس نے حرکت تو کی ہے اسرائیل کی آشیرواد پر ہم پر حملہ کرنے کی جرت کی اور کس طرح سے ہم نے زندان شکن جواب دیا, اور یہ ہے کہ وہ اس کو پسپائی جو ہے وہ اختیار کرنی پڑی, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ ایٹومک قوت ہمارے پاس نہ رہے تو ہم تو مکمل طور پر ہندوستان کے رحم و کرم پر جب وہ چلے جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ سیاسی زاویہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا, تو اس اعتبار سے پھر یہ جان لیجئے اچھی طرح سے, اور یہ اویئرنیس ہمیں عوام الناس میں بھی دینی ہے, ہمارے حکمرانوں تک یہ بات ہمیں پہنچانی ہے کہ اگر آج ہم اسرائیل کی اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کی ہمالائی غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں, بلنڈر کرتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ پاؤں اسرائیل اسی طرح سے باندھے گا کہ جس طرح سے مشرق وسطی کے مسلمان ممالک کے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوریں کس رہے اور ہاتھ ہے کہ جو کہ باندھ رہا ہے, اور اسرائیل کی جو اصل منزل ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے, اور یہ بات گریٹر اسرائیل کا پورا نقشہ یہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی بالکل پیشانی پر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اور بنا ہوا ہے, پورے مقاصد ہیں کہ جو کہ سامنے, اور میں نے عرض کیا کہ جو بھی نیتن یاہو ہے اب تو کھلم کھلا وہ میڈیا پر آ کر وہ پورے میپس ہیں کہ جو کہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں کون کون سے علاقے ہیں کہ جو کہ درکار. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں یہ سیاسی زاویے بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, حکمرانوں کے سامنے بھی اور عوام الناس کے سامنے بھی. اب آئیے ذرا دینی نقطہ نظر سے، دینی زاویے سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم خاص طور پر پاکستان اور پھر اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک کیوں ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، کیا بات ہے، کیا رکاوٹ ہے دینی اعتبار سے، دینی زاویے کے اعتبار سے؟ لہٰذا دیکھیں اس میں پہلی بات نوٹ کریں، قرآن مجید آغاز ہی میں، بالکل آغاز میں قرآن مجید کے یہودیوں کو کیا قرار دیتا ہے، کون سی قوم قرار دیتا ہے؟ مغضوب علیہم قوم قرار دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یعنی ہم الحمدللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، آغاز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور سورہ فاتحہ میں وہ الفاظ ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں دہراتا ہے، اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی دعا ہے سلیم الفطرت انسان کی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ کی جن پر تو نے انعام کیا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، یعنی غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں کہ جن پر اللہ تیرا غضب نازل ہوا. اور مسند احمد کی روایت میں مغضوب علیہم کی جو وضاحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کس قوم کے لیے فرماتے ہیں؟ وہ اسی یہودی قوم کے لیے فرماتے ہیں. تو ہمارا تو ہر مسلمان، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، بچہ ہو، عورتیں ہو، سب جو ہے وہ نماز کی ہر رکعت میں یہ بار بار اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو کے دوران کہ یہ یہود کون ہے، یہ مغضوب علیہم قوم. تو کیا خیال ہے ہم مغضوب علیہم قوم کو جو ہے وہ تسلیم کریں؟ یہ کتنی بڑی غداری ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فتوے کے حوالے سے. تو یہ دینی زاویہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان اس ناجائز ریاست کو ہر کی تسلیم نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا غضب کیوں ہوا اس قوم پر، یہود پر، یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. ہم نے پچھلی نشستوں میں زیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، یعنی تسلی کے ساتھ کی ہے، ایک سے زائد نشستیں اس پر کی ہیں ہم نے. اور یہ ہے کہ یہود کے جو بھی جرائم ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا، یہ بھی ہم نے سمجھا ہے ان کی ناشکریوں کی وجہ سے. یعنی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 سے لے کر اور سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 کے آغاز تک یہ کم و بیش 10 رکوع ہے کہ جو کہ بنتے ہیں. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے کہ ان یہود پر کہ جو کہ چہیتی قوم تھی اللہ کی، انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر اس کو فضیلت دی تھی. کیسی کیسی نعمتیں ہیں کہ جو کہ ان پر نشاور کی گئیں، لیکن ہر نعمت کے مقابلے میں ان کی طرف سے جو رویہ تھا وہ کس چیز کا تھا، شکر گزاری کا یا ناشکری کا؟ ناشکری کا رویہ. اور یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جس نے اپنے رسول سے جو ہے وہ بے وفائی کی اور ان کو جو ہے وہ رسوا کیا. رسول ان کی طرف کون، جن کے ذریعے سے یہ امت بنے اور کتاب تورات جو وہ عطا کی گئی، وہ کون سے رسول ہیں ان کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ان کے لیے اللہ سے کتاب لینے، تورات، اور پیچھے انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا اپنا. یہ سارے حقائق ہیں کہ جو پہلے تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اپنے رسول کے ساتھ انہوں نے بے وفائی، بچھڑے کو معبود بنا لیا، شرک کر لیا. پھر یہ ہے کہ یہ چہیتی قوم کے جن پر یعنی فرعون سے ان کو نجات دلائی گئی، صحرائے سینا میں پہنچے، تپتا ہوا ریگستان، بادلوں کا سایہ ہوا، پیاس لگی ہے تو 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے، بھوک لگی ہے تو من و سلوا اتر گیا، پکا پکایا کھانا. اور پھر یہ ہے کہ آگے یہ بڑے ہیں اور اپنی سرزمین ہے، اپنے آباؤ اجداد کی سرزمین ارض فلسطین. اور موسیٰ علیہ السلام کے جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے موزانہ ان کو یہاں تک پہنچایا تھا نجات دے کے، اب ایک تقاضا سامنے آیا رب کی طرف سے اور وقت کے رسول کی طرف سے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، کہ بھئی یہ ارض فلسطین تمہارے آباؤ اجداد کی زمین ہے اور اس پر تمہارے دشمنوں نے، مشرک اقوام نے قبضہ کیا ہوا ہے، لہذا اب تمہیں اس میں جو ہے وہ قتال کرنا ہے، اندر داخل ہونا ہے، اور اللہ نے تم پر یعنی لکھ دی ہے یہ زمین، کامیابی تمہیں ہوگی، گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ، کامیابی کی ضمانت تمہیں حاصل ہوگی، لیکن کام یہ تمہیں کرنا ہے، تمہیں اندر داخل ہونا، مقابلہ کرنا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کا کورا جواب آیا ہے، سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر لیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم اس قوم سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے. بزدلی دکھائی، اور کس طرح سے 40 سال تک اسی صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر ان کو پھٹکائے رکھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، یہود مغضوب علیہم، کہ جس پر اللہ کا غضب ہے کہ جو کہ نازل ہوا. پھر آگے بڑھیں، یعنی قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں یہ اس قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. کیوں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اور یہاں ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں پچھلی نشستوں میں کہ کبھی بھی یہ زبان سے اللہ کی آیات کا، تورات کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے عمل سے جو ہے وہ جھٹلاتے تھے. تورات کو مانتے تھے لیکن اس کی ایک نہیں مانتے تھے. یہ ہے کفر کے جو کہ اللہ کی آیات کے انہوں نے کیا، کہ جس کا آج ہم شکار ہیں. قرآن کو مان رہے ہیں لیکن اس کی ایک نہیں مان کے دے رہے، الا ماشاء اللہ. لہٰذا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کا انہوں نے ناحق قتل کیا، انبیاء کو میں نہیں چھوڑا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، یہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ واضح طور پر ان پر ذلت اور محتاجی تھوپی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایسی قوم کو ہم جو ہے وہ آج تسلیم کر لیں، تو یہ دینی زاویے کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، یعنی یہ بالکل جو ہے وہ اس پر رضا مندی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اگلی بات دینی زاویے کے حوالے سے کہ یہ ایسی یعنی مغضوب علیہم قوم ہے کہ اس نے ہمارے، یعنی ان کے بھی نبی تھے، آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی آمد ہوئی ہے، لہٰذا ان کی بھی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اور اسلام دشمنی میں یہ حد سے جو ہے وہ بڑھ گئے. اور یہ آیت تو ہم نے کئی دفعہ اپنی ان نشستوں میں ہمارے سامنے وہ وضاحت آئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کی، جس کا آغاز میں بھی میں نے متن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا کہ سب سے زیادہ دشمنی میں تم اپنے لیے کس کو پاؤ گے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم سب سے زیادہ دشمنی میں شدید اپنی وہ پاؤ گے یہود کو اور ان لوگوں کو کہ جو جنہوں نے شرک کیا ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ آج بھی یہ یہود اور ہنود ہندوستان، یہ ان کا گڑھ جوڑ ہے، آج بھی ہے، اور 14 سال پہلے یہ کیفیت تھی کہ جو کہ ہمارے سامنے خود قرآن مجید رکھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آخری نبی کی بھی انہوں نے مخالفت کی، ان کو نہیں مانا، انہیں جھوٹا قرار دیا، معاذ اللہ ایمان نہیں لائے. اور یہ ہے کہ یہ شدید اسلام سے دشمنی میں یہ سب سے آگے بڑھ گئے. پھر یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں، اور یہ ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان یہود کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنانا. اس آیت کا متن بھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا، کیا الفاظ ہیں ذرا غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم ہرگز ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ جو تمہارے دین کا کھلواڑ کرتے ہیں، تمہارے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا. کون لوگ ہیں یہ؟ من الذین اوت الکتاب من قبلکم، وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہ اہل کتاب یہود، اولیاء، ہرگز ان کو دوست نہ بنانا. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن. لہذا یہ دینی زاویہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کیوں اس ناجائز اسرائیل کی ریاست کو تسلیم، پاکستان بالخصوص اور پوری امت مسلمہ کو نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو اور بالخصوص مسلمانان پاکستان کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ 3 جگہیں ہیں مقدس ہمارے لیے. کتنی جگہیں ہیں؟ 3 جگہیں ہمارے لیے مقدس ترین مقامات ہیں. اور صرف وہ تین مقدس مقامات کس کے لیے ہیں؟ وہ صرف ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے. اور وہ تین مقدس مقامات کون سے ہیں؟ مکہ، مدینہ اور یہ ارض مقدس فلسطین، کہ جو کہ ہمارا قبلہ پہلے وہ رہا. مکہ وہ کہ جس میں خانہ کعبہ موجود ہے، مدینہ وہ کہ جس میں روزہ رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ چیز آپ کے علم میں لے کر آؤں، گریٹر اسرائیل کا جو یہ نقشہ یہ یہود اور نیتن یاہو پیش کر رہے ہیں، اس میں مدینے کا بھی کچھ حصہ ہے کہ جو کہ شامل ہے وہاں سے، کہ جو کہ یہ قطن حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ حدیث کی یعنی اللہ کے رسول کی یہ واضح جو ہے وہ روایت ہے. لہذا اس گریٹر اسرائیل میں یہ مدینے کا بھی حصہ ہے کہ جو کہ شامل کرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تین مقدس مقامات ہیں کہ جس میں حق فقط وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارا مسلمانوں کا. یہاں اللہ کے کسی دشمن کا قبضہ مسلمان وہ کسی صورت جو وہ قبول نہیں کرے، یہ بات ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیے. اور تاریخ بھی گواہ ہے اس بات پر، یعنی تاریخ میں بیت المقدس پر جب بھی غیروں کا قبضہ ہوا، اغیار کا قبضہ ہوا، مسلمانوں نے اس قبضے کو چھڑانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ہمیشہ جو ہے وہ کوشش ہوئی اور چھڑوایا بھی. اور یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کے ہاتھوں وہ کنجیاں ہیں کہ جو کہ ارض مقدس کی وہ حاصل ہوئیں، اور ہماری اس پہ جو ہے وہ فتح کا معاملہ ہوا، ہمارے زیر اختیار وہ فلسطین ہے کہ جو کہ آ گیا، لیکن پھر ہماری ہاتھوں سے وہ نکلا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. اور اب اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اس ناجائز ریاست کو، تو اس کا یعنی لازمی مظہر یہ ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ بیت المقدس پر اس وقت جو یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے اگر ہم اس ناجائز ریاست کو جب وہ تسلیم کرتے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو اہم ترین بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی دجال کا آنا ہے، وہ جو شخصیت دجال ہے کہ جس کی آمد کی ہر نبی نے اپنے قوم کو جو ہے وہ آگاہی فرمائی، اس سے ڈرایا ہے، اس سے خبردار کیا ہے، وہ قرب قیامت جو شخصیت دجال وہ آئے گا کہ جس کو غیر معمولی اختیارات اللہ کی طرف سے دیے جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ دجال اسرائیل کا جو اپنا ہیڈ کوارٹر وہ بنائے گا، دجال وہ شخصیت، وہ حقیقی مسلمانوں پر بدترین ظلم ہے کہ جو کہ ظلم و ستم اٹھائے گا. اسرائیل کو اپنا وہ ہیڈ کوارٹر بنائے گا، اور بالآخر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر نزول، وہ ساری روایات ہیں کہ جو کہ پیشن گوئیاں مستقبل کی ہمارے پاس موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ہم آمد ہوگی اور کس طرح سے آخری کوڑا ہے کہ جو کہ ان یہود پر برسے گا. پہلے بھی کوڑے برستے رہے، نبوکدنضر کے ہاتھوں، بخت نصر کے ہاتھوں ان پر کوڑا برسا، کئی لاکھ یہودی ہلاک ہوئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تاریخ گواہ ہے. ٹائٹس رومی، روم کا بادشاہ، وہ آیا ٹائٹس رومی، اس نے حملہ کیا یروشلم پر، کتنے لاکھ یہودی قتل کی. پھر یہ ہے کہ ہٹلر کے ہاتھوں کس طرح سے ان پر جو ہے وہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا، اور آخری کوڑا برسے گا قرب قیامت، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، بحیثیت امتی ان کا نزول ہوگا، اور یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں ایک ایک یہودی جو ہے وہ جہنم حاصل ہو. لہٰذا یہ واضح روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ لد سے، لد یہ مقام کون سا ہے کہ جہاں پر آج اسرائیل نے اپنا پورا ایئرپورٹ ہے کہ جو کہ بنایا ہوا ہے، لد کا علاقہ. لہٰذا یہ وہ دجال ہوگا کہ جو لد سے فرار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا. اور سوچنے کی بات ہے، دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں کہ جس سے تا قیامت ہماری جو ہے وہ اور موجودہ آنے والی جو بھی نسلیں اس سے جنگ طے ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منظر نامہ ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی. یعنی پاکستان کے جو بھی معمار پاکستان، مصور پاکستان اور پوری امت مسلمہ سے یہ غداری کے جو ہے مترادف ہوگا، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ سے بھی غداری کے یہ مترادف ہوگا. اور جو لوگ بھی اس قسم کے سوالات ہیں کہ جو کہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمیں کیا تکلیف ہے کہ جب تمام عرب ممالک آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہی سوچ ہے کہ جو کہ مادہ پرستانہ سوچ ہے. کہ جو چند ڈالرز ہیں کہ جو کہ انتہائی احمقانہ سوچ اختیار کر کے اپنے آج کو سنوارنے کے لیے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں، انتہائی احمقانہ سوچ. تو بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اگر گھاس بھی کھانی پڑ جائے، ایسے بھی حالات ہم پر وارد ہو جائیں، پھر بھی ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، پوری دنیا تسلیم کر لے، لیکن خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کو پھر بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ راندہ درگاہ جو ہے وہ قوم ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ ہے کہ جو کہ عطا فرمائے، اور یہی کوشش ہے کہ جو کہ جاری ہے کہ ہر سطح پر حکمران طبقہ، علماء کا طبقہ، عوام الناس کا طبقہ، اس کے سامنے ہم یہ بات رکھیں کہ بھائی یہ خودکشی کے مترادف ہوگا اور پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ جو کہ یہ بن سکتا ہے. اور بہرحال عربوں کا جہاں تک معاملہ ہے تسلیم کرنے کا، تو حدیث میں یہ پیشن گوئیاں عربوں کی ہلاکت کے حوالے سے تو ہمارے سامنے ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی تجزیے ہیں مستقبل کے، اس میں یہ حدیث بھی شد و مد کے ساتھ بخاری کی روایت ہے، وہ پیش کرتے ہیں کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ان عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اس فتنے سے کہ جو بالکل قریب آ چکا ہے، اور جو بھی یہ اب حرکتیں کرنے ہیں، یہ ایم بی ایس جو بھی اس کے عزائم ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے، یعنی ایک آزاد ریاست کہ جس میں ہر چیز عام ہو، عورتوں کو کھلی آزادی ہو، اور یہ کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ 2030 ویژن، یعنی جو بھی وہاں پر گئے ہیں وہ بڑے بڑے بینرز ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ نیون سٹی اور کیا کچھ ہے کہ جو کہ وہ اقدامات اب وہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یو اے ای ہو اور دیگر ممالک کے جو آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ان کی ہلاکت تو پہلے ہی جب وہ کھڑی ہوئی. بہرحال کرنے کا کام کیا ہے ہمارے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ممالک اور بالخصوص پاکستان ہرگز اسرائیل کو تسلیم نہ کرے. اور دردمندانہ ہماری گزارش ہے کہ جن اسلامی ممالک نے یہ قدم بڑھا لیا ہے، اس ناجائز ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، اور جتنے بھی تجارتی تعلقات جس ملک کے بھی اسلامی ملک ہیں، بھائی خدا را ہوش کے ناخن لو، ابھی اتنا ظلم و ستم کے جو کہ غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر ان ناہنجاروں نے کیا، ان بدبختوں نے کیا، یہ بھی جو ہے وہ ظلم ہماری آنکھیں نہیں کھول پائے گا، پھر بھی ہم اس سے کوئی تعلق جو ہے وہ یعنی استوار رکھیں گے؟ یہ کتنی بڑی ذاتی بحثیت مسلمان، یہ کتنی بڑی بغاوت ہے امت مسلمہ سے، اور خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں سے. تو بہرحال یہ ہے کہ نہ ہم اس ملک کو تسلیم کریں، تمام اسلامی ممالک، بلکہ یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ بائیکاٹ جاری رکھیں شد و مد کے ساتھ. اس میں کسی قسم کی بھی کوئی یعنی کمزوری کا پہلو نہیں آنا چاہیے، کوئی حاشے خیال میں نہ ہے کہ کیا ہو جائے گا بائیکاٹ کر رہے، کیا ان کے پر اثرات آئیں گے. تو اثرات تو یہ اچھی طرح سے انہیں پتہ ہیں، اور یہ ہے کہ اگر آپ کولڈ انالیسس کریں تو ان کی جو معیشت ہے، ان کا حسر نشر ہے کہ جو کہ ان کو خود پتا ہے کس طرح سے اپنی پروڈکٹ کی قیمتوں کو انہوں نے گرایا ہے، اور کیا کیا یعنی اس کے ساتھ یعنی چیزیں ہیں، آسائشیں وہ دے رہے ہیں. یہ اصل میں وہ اثرات ہیں کہ جو کہ ہمیں اس سے معلوم ہو جانا چاہیے. اور پھر مقتدر جو بھی حلقے ہیں وہ عملی اقدامات کریں، خاص طور پر او آئی سی جو بھی مسلمان ممالک کی یہ تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، کہ جسے استاد محترم کہتے تھے کہ یہ او آئی سی نہیں ہے بلکہ او آئی سی ہے، یعنی گفتن نشستن برخاستن، سب جمع ہوتے ہیں، الفاظ سے بس مذمت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عملی اقدامات آج تک ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئے. یعنی اسرائیل کی جو بھی بہیمانہ ظلم اور تشدد جو کہ 2023 سے شروع ہوا اور آج 2025، لیکن کوئی عملی اقدامات ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنی بڑی ذات تھی، تو عملی اقدامات وہ نظر آنے چاہیے. اور پھر یہ کہ ہمیں اصل نظام کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارا جو اصل نظام جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ کون سا نظام ہے؟ وہ خلافت کا نظام ہے. بحیثیت فرد اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا. خلافت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کے وائس جرنسی ہے، یعنی وائس جرن کیا ہوتا ہے خلیفہ کی؟ جو اللہ کا نائب ہوتا ہے، وہ حاکم نہیں ہوتا، وہ محکوم ہوتا ہے. اللہ کے احکامات ایز اٹ از وہ جو بھی اس کے پاس پہنچے خلیفہ کے پاس وہ اسے امپلیمنٹ کرے گا, وہ اپنے احکامات من مانے نافذ نہیں کرے گا اللہ کے احکامات کو سائڈ لائن کر کے. اور جتنے بھی نظام اس وقت جمہوری نظام کہ جس کے نام پر جو ہے وہ کیا رونے ہیں کہ جو کہ روئے جا رہے ہیں, اور اس کا چٹھا بٹھا کھل کے جو ہے وہ انسانیت کے سامنے آ گیا اس کی اصل حقیقت, تو خدا را اپنے اصل نظام کی طرف بڑھیں کہ جس کی پیشن گوئیاں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ نظام قائم ہو کے رہے. یہ خلافت راشدہ کا نظام ہمارے لیے آئیڈیل نظام ہے, اس نظام کو ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ احادیث بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو ان کی مدد کے لیے جو افواج جائیں گی وہ کس علاقے سے جائیں گی؟ خراسان کا علاقہ ہے کہ جو کہ نام آتا ہے حدیث میں. اور اس وقت گلوب پر آپ دیکھیں میپ پر یہ خراسان کا علاقہ کدھر ہے, یہ افغانستان پاکستان کا یہ علاقہ ہے کہ جو کہ ملک اور کچھ ایران کا علاقہ ہے یہ اس میں شامل ہے, یہ خراسان کا علاقہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ امام مہدی کی قیادت کے لیے اور مدد کے لیے یہاں سے افواج جانے کی پیشن گوئیاں ہیں, اور یہ افواج کب جائیں گی کہ جب یہاں اسلام کے نام پر کچھ حرکت جو ہے وہ عمل میں آئے گی. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو کہ ہمیں ہر سطح پر انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر ہمیں یہ راہ کو ہموار کرنا ہے, عوام الناس کو آگاہی دینی ہے, حکمرانوں کو ہمیں سمجھانا ہے, عملی اقدامات کی طرف کچھ آؤ زبانی کلامی سے آگے بڑھ کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے, اور دشمن کے جو بھی عزائم ہے اس کو جان کر اور عملی اقدامات اس کے خلاف ہمیں کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.